أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون هي آيات يمكن أن تلاوت کی ہے سورة الجاسية کی 24 اور 25 آيات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ کیا تم نے ایسے شخص کی حالت پر بھی غور کیا ہے جس نے خواہش نفس ہی کو اپنا معبود بنا لیا ہو اپنے نفس کی خواہش کو الہہ اپنا معبود بنا لیا ہو وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ اور اللہ تعالیٰ نے اسے خاص علم کی بنا پر گمراہ ٹھہرایا ہو ایک ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم کی بنا پر کہ وہ ایسا کر چکا ہے اسے گمراہ ٹھہرایا ہو اور ایک دوسرا ترجمہ جو اس پہلے مضمون سے زیادہ مطابقت رکھتا ہے یا دونوں کو برابر بھی سمجھیں تو بیک وقت دونوں جائز بھی ہیں اور اس مضمون سے گہرا تعلق رکھنے والے ترجمے ہیں وہ یہ ہے اعلیٰ علم اپنے علم کے باوجود اس کو اندھا کر دیا ہو یعنی ایک ایسا شخص جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا وہ علم کے باوجود اندھا ہوتا ہے دیکھتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا سنتے ہوئے سن نہیں سکتا اور اس کے دل و دماغ کی حالت یہ ہے کہ ویسے وہ غور کرنے کی قابلیت تو رکھتے ہیں مگر الہی مضامین پر اور روحانی مضامین پر غور سے بالکل عاری ہوتے ہیں تو میں عبداللہ اللہ علی علم و ختم علی سمعہ اور اس کے قوت شنوائی اس کی شنوائی پر بھی مہر لگا دی و قلب ہی اور اس کے دل پر بھی و علی بصرہ غشاوہ اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ہے یا پردہ ڈال دیا فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ پس کون ہے جو اللہ کے بعد اس کو ہدایت دے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا یہ لوگ جن کی تعریف کی گئی ہے یعنی جن کی صفت بیان فرمائی گئی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں حیات و دنیا نموت و نہ ہیا. ہماری زندگی تو بس یہی کچھ ہے جو ہمارے سامنے ہے جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. نموت و نہ ہیا, ہم یہیں مرتے اور یہیں جیتے ہیں, مر کر دوبارہ جینے کی بات نہیں کرتے. کہتے یہی ہمارا مرنا یہی ہمارا جینا ہے, یہی ہمارا مرنا یہی ہمارا جینا ہے. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ, کوئی خدا نہیں ہے جو ہمیں موت دے گا, زمانہ موت دیتا ہے, گزرتا ہوا وقت ہے جس کے نتیجے میں بالآخر ہر ایک نے مرنا ہی ہے. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ, ان کو حقیقت میں اس بات کا علم نہیں ہے کہ موت کا نظام ہے کیا اور کیسے موت آتی ہے اور کس طرح کام کرتی ہے. انہم الا یظنون, یہ محض اندازے لگا رہے ہیں, ان کے خیالات ہیں کہ ایسا ہوتا ہے, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ موت کا فلسفہ بھی بہت گہرا فلسفہ ہے. اسے سمجھنا, اس کے عوامل پر غور کرنا, اس کے محرکات کو جانچنا اور علم رکھنا کہ موت کی راجدہانی کتنی وسیع ہے, کیسے کیسے کام کرتی ہے, کون سے قوانین اس راجدہانی میں جاری ہیں, ان کا ان کو کچھ علم نہیں ہے. صرف ایک اندازہ ہے کہ زمانے کے نتیجے میں مرور زمانہ سے لوگ مر ہی جایا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم بھی اسی طرح اس دنیا میں رہیں گے اور اسی دنیا میں مر جائیں گے, اور گویا جی اٹھا پھر دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یہ وہی مضمون ہے جو میں اس سے پہلے دوسری آیات کے حوالے سے شروع کر چکا ہوں, اور ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے اور ایک دوسرے پر یہ مزید روشنی ڈالنے والی آیات ہیں. پہلی آیت جس کا حوالہ میں نے دیا تھا یا جس سے بات شروع کی تھی, وہ تھی والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ, وہ لوگ جو کافر ہوں جو خدا کا انکار کر دیں ان کے اعمال ایسے ہی ہیں جیسے ایک چٹیل میدان ہو, اس میں دور کہیں پانی کا دھوکہ ہو جسے سراب کہتے ہیں, اور زندگی بھر یہ لوگ اس پانی کی تلاش میں اس کے پیچھے سرگرداں دوڑے چلے جاتے ہیں اور بالآخر پیاس نہیں بجھتی. بس دنیا کی زندگی میں جو لوگ مگن ہیں, جو کہتے ہیں یہی ہماری زندگی ہے, ان کی یہی مثال ہے, عمر بھر وہ ایک ایسی پیاس کی طلب میں سرگرداں رہتے ہیں جس کی پیاس کبھی اس زندگی میں بجھ سکتی نہیں. کوئی شخص بھی جو دنیا کی خواہشات کی پیروی کرنا اپنا مقصد بنا لے, اس کو کبھی عمر بھر وہ لمحے نصیب نہیں ہوتے کہ وہ کہے کہ ہاں میری تمنائیں پوری ہو گئیں, میری سب پیاس بجھ گئی, بلکہ جس قدر بجھتی ہے اس سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے. سمندر کیا پانی پینے والی بات ہے یا پھر شراب کی پیروی, جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے, جوں جوں پانی قریب آتا دکھائی دیتا ہے اور جوں جوں انسان اس کی پیروی کرتا ہے وہ اور بھی پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے, اور اس مقام تک تو کبھی انسان نہیں پہنچ سکتا جہاں اسے پانی میسر آ جائے اور پیاس بجھ جائے. ہاں اللہ تعالیٰ کا حساب کا نظام اسے پہلے آ لیتا ہے, اور موت ایسی حالت میں واقع ہوتی ہے کہ ابھی اس کی پیاس تو بجھی نہیں, مگر جو کچھ بھی اس نے کیا اس کا حساب دینے کے لیے تقدیر الہی اسے وہاں موجود دکھائی دیتی ہے. یہ جو مثال تھی میں نے کہا تھا یہ نفس کے اندھیروں کی مثال ہے جو انسان کے نفس کے اندر سے پیدا ہوتے ہیں, مگر دیکھنے میں نظر کام کرتی ہے, نظر کے لیے روشنی جو ضروری ہے وہ بھی بظاہر موجود ہوتی ہے, اور سب کچھ ہونے کے باوجود پھر دکھائی نہیں دیتا. ورنہ سراب تو چمکتی ہے سورج کے ساتھ دکھائی دیتا ہے, جو ایسی تیز روشنی ہو کہ نظریں چندھیا جایا کرتی ہیں, تو اسے اندھیرا قرار دینا یہ مانوی لحاظ سے اور آخری مقصد کے لحاظ سے ہے. یعنی تیز روشنی ہے اور پھر بھی صحرا کو انسان پانی سمجھ رہا ہے, تپتی ریت کو انسان پانی سمجھ رہا ہے, روشنی ہوتے ہوئے بھی اندھا ہے. چنانچہ یہ جو میں نے ترجمہ کیا تھا اس آیت کا جو میں نے تلاوت کی ہے کہ علا علم کا مطلب ہے علم کے باوجود, اپنے علم کے باوجود وہ نہیں دیکھ رہا. اس کا اس آیت سے قطعی طور پر ایک تعلق ہے جو کھلم کھلا دکھائی دینے لگا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کی مثال ایسی ہے جو اضلہ اللہ علی علم, کہ اسے اللہ نے گمراہ اس طرح کیا ہے کہ علم ہے بھی اور پھر بھی گمراہ ہے, ورنہ صاحب علم کو تو گمراہ نہیں کہا جاتا. اور اس گمراہی کی جو تفصیل ہے وہ اسی آیت کے مضمون کو آگے بڑھا کر دکھا رہی ہے. اس آیت کی تشریح میں ایک اور آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں بتایا تھا کہ وہ اندھیرے جو نفس سے پیدا ہوتے ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں, علم و انما الحیات الدنیا لعب و لہو, وہ اب الذین کفروا اعمالہم کسراب, ان اندھیروں کی تین حصوں میں تقسیم کر کے خدا تعالیٰ نے ایک اور آیت میں اس مضمون کو ہم پر خوب کھول دیا ہے. وہ ہے ایک اندھیرا ہے لعب اور لہو کا, انسان کا دل بہلاوا خواہ وہ معصوم کھیلوں کی وجہ سے ہو یا نفس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جنسی تعلقات وغیرہ قسم کی چیزیں اور جوئے بازی, یہ تمام لہو کے اندر واقع چیزیں آتی ہیں جسے انسان اپنے نفس کی پیاس کسی ذریعے سے بجھانے کی کوشش کرتا ہے. ایک بھڑکی سی لگی ہوتی ہے, کہتا ہے میں کسی طرح سے پورا کر لوں. لیکن دوسری قسم ہے زینتوں و تفاخروں. اب لعب اور لہو والی جو قسم ہے اندھیرے کی, اس کا زینت و تخافر والی قسم سے کوئی براہ راست جوڑ نہیں ہے. یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو کھیل کود میں مصروف اور نفسانی خواہشات کو اپنا مد نظر اپنا مقصد بنائے ہوئے ہوتے ہیں مگر زینت اور تفاخر کی ہوش نہیں ہوتی ان کو, کیونکہ زینت اور تفاخر میں اپنے نفس کو ہمیشہ سجا کر رکھنا تو ضروری تو نہیں کہ ایک جوئے باز جس کی ہوا ہی جوا ہو وہ ہمیشہ سج دھج کر رہے, یا ایک ایسا شخص جو کھلاڑی ہو وہ ہمیشہ بہت خوبصورت بن کے رہے. کئی کھلاڑی ہیں ان کو اپنے جسم اپنے لباس کی ہوش کوئی نہیں ہوتی مگر کھیل کے لیے وقف ہوتے ہیں. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو ہمیشہ سجا کر رکھنا پیارا لگتا ہے, وہ غریب بھی ہوں تو غریبانہ سجاوٹ کریں گے, اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. عورتوں میں سجاوٹ کا ایک طبیعی مادہ ہے لیکن ہر عورت میں نہیں ہے. کئی ایسی ہیں جو سارا دن نہ گھر صاف کرتی نہ جسم صاف رکھتی نہ بال بناتی, اور خاوند واپس آتے ہیں تو عجیب حالت میں وہ گھر کو پاتے ہیں, گھر والی بھی اسی طرح بے ہنگم اور گھر بھی اسی طرح بے ہنگم اور بال بھی بکھرے ہوئے. بعض ایسی عورتوں کو یہ بھی ہوش نہیں ہوتی کہ باہر نکلے تو پھر بھی ٹھیک ہو جائیں. لیکن تفاخر والا جو مضمون ہے وہ زیادہ عام ہے. زینت ہر انسان کی دل تمنا ہے, ہر مرد کی اور عورت کی بھی, لیکن ہر ایک میں نمایاں نہیں ہوتی. یہ آیت جو بیان فرما رہی ہے یہ ان لوگوں کا حال بیان فرما رہی ہے جو زینت کو خاص اہمیت دیتے ہیں, گھر میں رہیں یا باہر, ہمیشہ ان کو سجنا دھجنا اچھا لگتا ہے. بعض بچوں میں فطری طور پر یہ بات پائی جاتی ہے. ایک ایسا بچہ تھا جو جسے بچپن سے ایسا شوق تھا صاف ستھرا رہنے کا کہ اگر اس کے جسم پر ایک معمولی سا چھینٹا بھی کسی چیز کا پڑ جائے, مثلا کھانا کھاتے ہوئے سالن کا, تو بھاگ کر وہ اپنے کمرے میں چھپ جاتا تھا, جب تک ماں اس کے کپڑے نہ بدلائے وہ روتا رہتا تھا. ایک دفعہ میں گیا تو وہ لپک کر پیچھے چھپ گیا. میں حیران تھا کہ ہوا کیا اس کو, تو اس کی اماں نے بتایا کہ اس کے جسم پر ایک چھوٹا سا کسی کوئی داغ پڑا ہوا ہے اس کے کپڑوں پر, اور اچانک آپ آ گئے ہیں تو اس میں ये समझ कर कि अगर मैंने देख लिया तो इसका क्या बद असर मुझ पर पड़ेगा, वो शर्म के मारे वो छुप गया है। अब उसमें बनावट कोई नहीं थी, तफाखुर कोई नहीं था, लेकिन जीनत की एक लगन थी जो तभी तौर पर दिल में मौजूद थी। तो मुख्तलिफ इंसान मुख्तलिफ हालतों में पैदा होते हैं, बाज़ों को जीनत का शौक़ है, बाज़ों को परवाही कोई नहीं, उखड़े पुखड़े हाल में रहते हैं, ना लिबास की होश, और वैसे बड़े साहिब इल्म, साहिब वक़ार, साहिब मर्तबा, बड़े बड़े साइंसदान हैं, बड़े बड़े फ़लसफ़ी हैं, जिनको अपने लिबास की कोई होश नहीं। तो अलग अलग फितरत के तकाज़े हैं, और कुरान करीम ने उन सब तकाज़ों को जोड़े जोड़े करके हमारे सामने रख दिया। मगर जीनत से अगला कदम है तफाखुर का। अपने नफ्स में कोई इंसान अपने आप को अच्छा बना के रखे, ये मना नहीं है, बल्कि जीनत को तो खुदा तआला तारीफ फरमाता है, और ऐसे लोगों का दिफा करते हुए फरमाता है मंजिल वमन हर्रमा जीनत अल्लाह लती अखराज अल इबाद ही मिनत तय्यबात व मिनर रिज़्क। हाँ, ये है फरमाया कुल मन हर्रमा जीनत अल्लाह लती अखराज अल इबाद ही व तय्यबात मिनर रिज़्क। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया कि तू कह दे कि कौन है जो उस जीनत को हराम करार देता है, अल्लती अखराज अल इबाद ही, वो जीनत जिसे खुदा ने अपने बंदों की खातिर बनाया है, अपने खास बंदों के लिए जो उसी के होते हैं, व तय्यबात मिन रिज़्क, और खाने पीने की चीज़ों में से जो अच्छी चीज़ें हैं कौन है जिसने उनको हराम करार दिया है। मतलब है कि वो लोग जो नेक बनने की खातिर या नेक अपने आप को दिखाने की खातिर बुरे लिबास पहनते हैं, बेहंगम लिबास पहनते हैं ताकि लोग समझें कि ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ दरवेश है, इसको तो होश ही कोई नहीं कि कपड़े कैसे होते हैं, और अच्छा खाना देखा तो मुंह फेर लिया कि नहीं हमें नहीं इन खानों से कोई दिलचस्पी, घर में जाके खा लेंगे, लोगों के सामने अच्छा खाना नहीं खाना। ये भी तफाखुर की किस्में हैं। बस जीनत को गैर मामूली तौर पर इख्तियार करना भी एक अंधेरा है, और जीनत से जो यहाँ जायज़ हो वहाँ मुंह फेरना भी एक अंधेरा है। मन हर्रम जीनत अल्लाह लती अखराज अल इबाद, कौन है जो ये कहता है कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जो जीनत लगाई है वो हराम है, कि अच्छे खाने पैदा किए हैं तो नेक आदमी नहीं उसको पसंद करते। फरमाता है अलिल्लज़ीना आमनु फिल हयातिद दुनिया, सिर्फ आखिरत में नहीं इस दुनिया में भी ये दोनों चीज़ें अल्लाह ने अपने बंदों की खातिर पैदा किए हैं और उन्हें इस दुनिया में ही मिलेंगी, खालिसतन यौमल क़यामा, लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ इन्हीं के लिए होंगी। वो लोग जो दुनिया की जीनतों में, दुनिया के आला खानों में इनके साथ यहाँ शरीक हैं, उनके लिए खुदा ने उनकी खातिर पैदा नहीं किया, मगर नेक बंदों को का सदका वो भी खा रहे हैं, बनाया अपने बंदों के लिए है। मगर वो जो रफ्ता रफ्ता शैतान के बंदे भी बन जाते हैं, वो खूब फायदा उठाते हैं उनसे, बल्कि नेक बंदों से ज़्यादा छीन के ले जाते हैं। मगर फरमाया मरने के बाद उनको कुछ नहीं मिलेगा। सर ये चीज़ें खालिसतन जीनत और अच्छा काम उनके लिए होगा जो खुदा के हकीकी बंदे हैं। तो देखिए मना नहीं है जीनत, और खुदा तआला नापसंद फरमाता है इस बात को कि जीनत को हराम करार दिया जाए, मगर यहाँ इस आयत में एक अंधेरों की मिसाल के तौर पर जीनत को भी पेश फरमाया। तो जीनत हूँ व तफाखुर बैनकुम, वो जीनत जो मकसूद बन जाए वो गुनाह है, वो जीनत जो एक दूसरे पर फ़ख्र का बोझ बने या एक दूसरे पर फ़ख्र की वजह से इख्तियार की जाए वो मना है। और अगला हिस्सा आयत का है व तकासुरुम फिल अम्वाल वल औलाद, माल में और औलाद में बढ़ना और तकासुर एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करना, अब माल की तमन्ना भी अपनी जात में बना नहीं है। कुरान करीम फरमाता है, यह प्रभु ना फजल मिन अल्लाह है व रिजवाना, वो अल्लाह के फजल यानी यहां माल मुराद है, दुनियावी रिज़्क के लिए अल्लाह की तरफ झुकते हैं और उसी से रिजवान चाहते हैं। औलाद की भी ख्वाहिश बना नहीं, क्योंकि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतों से शादी करो जो खूब बच्चे पैदा करें ताकि मेरी उम्मत बढ़े। और यहाँ भी मकसद तफाखुर नहीं है, तकासुर इन मानों में नहीं कि लोगों के बच्चे कम हो जाएं और मर जाएं, मेरी उम्मत के बढ़ें। मुराद ये है कि नेक लोग बढ़ें। वो उम्मत है जो उम्मत मोहम्मदिया, तो वो है जो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाली है। यहाँ नाम की उम्मत हरगिज़ मुराद नहीं, ना ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि नाम की उम्मत का तो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई भी ताल्लुक नहीं, वो तो शर्म का मुजिब है। उम्मत मोहम्मदिया से मुराद वो हकीकी उम्मत है जो अल्लाह के इबाद हैं, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तवस्सुत से हकीकी इबाद बन गए। आपकी बरकत से लोगों को अब्दुल्ला बनने के गुर आ गए। ऐसे इबादुल्लाह हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत हैं, उसको बढ़ाने के लिए आ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ भी मांगी और उम्मत को हदायत भी की। तो ये सारी बातें जो तीन जोड़ों की सूरत में आपके सामने हैं, इनमें से एक भी ऐसी नहीं जो अपनी ज़ात में गुनाह हो। हर चीज़ वो है जो फितरतन तबन इंसान के अंदर रखी गई है और उसकी हुरमत फी ज़ात ही कोई भी नहीं। लेकिन हुरमत बनती कब है, वो आयत है जो मैंने आपके सामने रखी है। उसमें यही तीन मज़मून हैं, जैसे वहाँ तीन अमूर का जिक्र करके मुतनब्बे फरमाया गया था, इसमें भी तीन बातें बयान हुई हैं। अफ़रायता मन इत्तख़ज़ा इलाहहु हवाहु, क्या तूने गौर नहीं किया एक ऐसे शख्स के ऊपर जो अपने नफ्स की ख्वाहिश को माबूद बना बैठे, उसके ताबे हो जाए, उसका ग़ुलाम बन जाए। ऐसी सूरत में लाभ भी हराम हो जाएगी, लहव भी हराम हो जाएगी। ऐसी सूरत में हर किस्म की जीनत भी हराम हो जाएगी और जीनत के साथ तफाखुर भी हराम हो जाएगा। माल की ज़्यादा की ख्वाहिश भी हराम और औलाद की ज़्यादा ख्वाहिश भी हराम। ये सारी चीज़ें तब हराम होती हैं जब कुरान की इस आयत की रूह से ये माबूद बन जाएं। और हवा का माबूद बनना ये सबसे बड़ा अंधेरा है, क्योंकि इसके नतीजे में अल्लाह ताला फरमाता है वो अदल्लाहुल्लाहु अला इल्मिन, ऐसे शख्स को इल्म हो भी तो अंधा होता है, गुमराह हो जाता है। खत्म अला समय ही, कान हैं लेकिन सुनने के कान नहीं, दिल है मगर गौर करने के काबिल दिल नहीं, आंखें हैं मगर पर्दा पड़ा हुआ है। तो तीन अंधेरे ही तो हैं। हमारे अंदर रोशनी के दाखिल होने के यही तीन रास्ते हैं, यानी समाज की रोशनी, इल्म की रोशनी जो सुनने से ताल्लुक़ रखती है, और बसर की रोशनी जो देखने से ताल्लुक़ रखती है, और इसके बाद गौर करने की सलाहियत, ये वो अंदरूनी रोशनी है जो मुख्तलिफ उन उलूम को जो कानों के ज़रिए या आँखों के ज़रिए इंसान के दिमाग तक पहुँचते हैं, उन्हें आपस में जिस तरह जानवर जुगाली करता है उस तरह एक दूसरे के साथ मिलाकर उलट पुलट के उनसे नए मजामीन के रस निकालता है दिमाग। यही तीन जरिए हैं जो उसको अंधेरों से रोशनी में लाते, और ये सारे ज़राए अगर बंद हो जाएं तो इंसान रोशनियों से अंधेरे में चला जाता है। बस वो तीन अंधेरे जिनका जिक्र पहली आयत में गुजरा था, वही तीन अंधेरे दूसरी आयत में और तरीक से बयान करके दिखाया गया। उन्हीं तीन अंधेरों का जिक्र इसी आयत में मिलता है और उनकी आखिरी सूरत है, इनको अपना माबूद न बना बैठना। और फिर इस आयत में एक और हुस्न ये है कि जो आयत मैंने आपके सामने पहली पढ़ी थी कि जो तीन हिस्से फरमाए गए हैं वो इंसानी ज़िंदगी के तीन مشاغل کی قسمیں ہیں جن میں انسانی زندگی ہمیشہ منہمک رہتی ہے. لاہو لاب تو ظاہر بات ہے جو سوشل پرسوٹس ہیں انسان کی, اور اپنی ذات کو خوش رکھنے کے لیے جو مختلف قسم کے بہانے انسان نے تراشے ہوئے ہیں, ذرائع اختیار کیے ہوئے ہیں, ہر قسم کی زائد دلچسپیاں جو کھانے پینے کے علاوہ محض زندہ رہنے سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ زندگی کو ایک شغل میں ہمیشہ غرق کر دینے سے تعلق رکھتی ہیں. لابھ میں غرق رہے یا لاب میں غرق رہے, انسان ایک قسم کی ڈرگ کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی سوائے اپنے آپ سکون بخشنے کے اور کچھ نہیں رہتی. یا سکون کی تمنا میں ہمیشہ دوڑتے چلے جانے کے سوا اور کچھ نہیں رہتی. دوسرا مضمون ہے زینتوں و تفاخروں. اس میں ہر قسم کے زیب و زینت کے سامان, جتنی کاسمیٹک انڈسٹری ہے, مکانوں میں صرف ضرورت کی خاطر اضافے نہ کرنے بلکہ محض اس لیے کہ فلاں کے مکان سے زیادہ خوبصورت ہو اور اس سے زیادہ اونچا دکھائی دے, اس طرح ایک دوسرے سے دوڑ شروع ہو جائے. یہ جو دوڑ ہے یہ بھی انسانی زندگی کو خاص مقاصد پہ کے لیے وقف کر دیتی ہے اور ایسے لوگوں کو دوسری چیزوں کی ہوش نہیں رہتی. اور تکاثر فی الاموال والاولاد دراصل سیاسی غلبے سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے, کیونکہ قرآن کریم نے اولاد اور اموال کو دوسری آیات میں سیاسی غلبے سے باندھا ہے. اور بڑے بڑے بادشاہوں کو جب ان کے تکبر کا حال بیان فرمایا, اس طرح ظاہر کیا گیا کہ ان کا فخر یہی تھا کہ ہماری اولاد زیادہ ہے, ہمارے اموال زیادہ ہیں. اموال والوں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ اموال کے ذریعے ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے, صاحب اولاد لوگوں نے سمجھا کہ اولاد کے ذریعے ہمارا غلبہ باقی رہے گا. تو نفس کی انا جو حکومت چاہتی ہے, جو سیاست کے ذریعے یا حربی ذرائع سے ایک شخص یا ایک قوم کو دوسروں کا آقا بنا دیتی ہے, یہ وہ تمنا ہے جس کا تعلق زین اموال اور اولاد کی کثرت سے ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بارہا یہ مضمون بیان فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے اموال اور اولاد کی کثرت نے اندھا کر دیا اور اس کے نتیجے میں وہ قہری بادشاہ بن کے ابھرے اور انصاف کا خون کرنے والے ہوئے, کہ ان کی غرض سوائے حکومت کی اور کچھ نہیں تھی. تو اولاد سے مراد یہاں قوم کی کثرت ہے, اپنی اولاد صرف نہیں, وہ تو ہے ہی, لیکن اس مضمون میں اولاد کا تعلق جمعیت سے ہے اور اولاد کا تعلق ایسے مالی ذرائع سے ہے جن کے نتیجے میں انسان ہمیشگی کی برتری حاصل کر لیتا ہے. وہ قومیں جو زیادہ مالدار ہوں وہ سمجھتی ہیں اب ہمیں دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکے گا, جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالم وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. ہمزہ لمزہ جو لوگ ہیں, یہ تفصیل سے دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں, ایسی قوم کا بیان ہے یا ہر ایسے شخص کا بیان ہے جو مال جمع کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ مالہ اخلدا, کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے گا. اب لوگ جانتے ہیں کہ مال سے ذاتی طور پر تو ہمیشہ کی زندگی نہ ملتی ہے نہ کوئی سوچ سکتا ہے, لیکن مال کے ذریعے قومی غلبہ ضرور ہوا کرتا ہے, اور دولت مند قومیں سمجھتی ہیں کہ اب ہمیں دنیا میں کوئی مٹا نہیں سکتا, کوئی انقلاب ایسا نہیں آ سکتا کہ ہم سے طاقت چھین کر نسبتاً غریب قوموں کی سپرد کر دی جائے. تو یہ بھی ایک طبی حالت کے حد سے زیادہ تجاوز کر جانے کی وجہ سے بیماری بنتی ہے. اور خلاصہ اس کا قرآن کریم نے یہی نکالا ہے, جس نے اپنی خواہش کو اپنا آقا اپنا خدا بنا لیا, جس کسی نے بھی اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا, اس کے تینوں علم کے رستے بند ہو جاتے ہیں. और इससे बड़ा अंधेरा और क्या है, एक अंधेरे के बाद दूसरा, ना कान से सुन सके, ना आंख से देख सके, ना दिमाग और दिल से गौर कर सके। तो वो जो जुलमात सलात हैं, कुछ बाहर की हैं, कुछ जिस्म के अंदर से पैदा होती हैं, और इन पर आप गौर करके अपनी जिंदगी को खुदा ताला की मर्जी के मुताबिक ढालने की कोशिश करें, तो हर ऐसा मौका जिससे अंधेरा पैदा होता है, हर उस मौके से रोशनी भी पैदा होती है। और उस वहाँ सही तरीके इख्तियार करने का नाम ही अंधेरे से रोशनी में आने का नाम है। बस ये नफ्स के अंधेरे हैं, और इन अंधेरों से मुतल्लिक खुदा ताला ने दूसरी जगह भी हमें यही समझाया कि जो इन अंधेरों में मुबतला हो जाए, अल्लाह के सिवा फिर उसे कोई हदायत नहीं दे सकता, इंसान के बस की बात ही नहीं है। क्योंकि अला इल्मिन, ये लोग देखने के बावजूद अंधेरों में मुबतला होते हैं, इनको क्या दिखाओगे और क्या समझाओगे। इनकी मजीद तारीफ ये फरमाई, वो कहते हैं यही दुनिया की जिंदगी है, इसी में हमने रहना है, यही हमने मरना है। बस आजकल खसूसियत से जहां मादियत का दौर है, जमात अहमदिया को अपनी तबलीग की राह में भी सबसे बड़ी मुश्किल यही दरपेश होती है। गरीब मुल्क हो या अमीर मुल्क हो, जहां मादा परस्ती और सियासी गलबा और ज्यादा अम्वाल और एक दूसरे पर तफाखुर करना और लाभ लाभ में मुबतला होना, ये तीनों किस्म के अंधेरे कौम के उफक को ढांप लें और कोई किसी तरफ से भी रोशनी की उम्मीद दिखाई न दे, ऐसी कौम को राय हक की तरफ बुलाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि इनके दिल की आवाज़ ये होती है, यही तो जिंदगी है जिसमें हमने रहना है, सब कुछ यही है, यही रहना, यही मरना है। तो हम क्यों एक फर्जी मौत के बाद की जिंदगी की खातिर इस दुनिया की लज्जतों को छोड़ें, एक फर्जी मौत के बाद की दुनिया के तसव्वुर में अपना यहाँ मुहासबा शुरू करें और बदियों से एतराज और नेकियों की तरफ रगबत करें जो कुर्बानी चाहती हैं। उम्र ज़ाया करने वाली बात है, इसलिए यहीं खेलो कूदो खाओ पियो मर जाओ, यही कुछ तो है हमारे मुकद्दर में। ऐसे लोगों को आप नेकी की तरफ बुला नहीं सकते, क्योंकि इसके आखिर पर खुदा ने यही नतीजा निकाला, वमल हयात दुनिया फमा यहदी है मिन बादिल्लाह अफला तज़क्करून, जो इस किस्म की गुमराहियों में मुबतला हो जाएं उनको अल्लाह के बाद हदायत दे कौन सकता है। और दूसरी आयत में, दूसरी उस दुआ में जो हमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सिखाई गई और जुमे के वक्त भी हम वो दुआ पढ़ते हैं, वो दुआ है कि नऊज़ुबिक मिन शुरूर अनफुसना व मिन सय्यिआत आमालना, ए खुदा हम तेरी पनाह में आते हैं मिन शुरूर अनफुसना, अपने नफ्स के शुरू से, वह सही आते आमाले ना, और अपने खुद अपने ही आमाल की बदियों से। अब यहाँ बाहर के खतरात का कोई जिक्र नहीं, हालांकि बाहर से भी खतरात इंसान को दरपेश होते हैं। वो पहली आयत जिसकी मैंने तिलावत की थी उसके दूसरे हिस्से से ताल्लुक, वो उसके बाद वाली आयत से ताल्लुक रखते हैं, उसकी तरफ मैं अभी नहीं आ रहा। जहाँ नफ्स के अंधेरों का ताल्लुक है, उसके ताल्लुक में हमें ये दुआ सिखाई गई वनाउज़ बिल्लाह मिन शुरूर अनफुसना व मिन सय्यिआत आमालना। अगर ऐसा ना हो तो क्या है, वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ला लहु वमन युदलिलहु फला हादिया लहु, जिसे अल्लाह हदायत दे उसे फिर कोई गुमराह नहीं कर सकता, वमन युदलिलहु फला हादिया लहु, जिसे खुदा गुमराह ठहरा दे फिर उसको कोई हदायत नहीं दे सकता। ये ला हादिया ला वाला मजमून है जो इस आयत में बयान फरमाया है। जो ऐसा शख्स हो कि अज़ल्लल्लाह हो, जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा दिया हो इन हरकतों की वजह से, मैं यहदी है मिन बादिल्लाह, तो अल्लाह के बाद है कौन जो फिर उसको हदायत दे सके। ऐसी दुनिया जहां मादा परस्ती के अंधेरों ने कौम को ढांप लिया हो और हर तरफ से मादा परस्ती और उसके मशागिल में इंसान अपनी सारी जिंदगी खो रहा हो, उसके सवा कुछ दिखाई न दे, उनसे आप मजहब की बातें करें, मरने के बाद के किस्से सुनाएं, ये बिल्कुल बेकार बात है, दीवार से बातें करने वाली बात है, उनके कानों में तो पड़ी कुछ नहीं सकता। इनका क्या इलाज है? इनका इलाज ये है कि इनके लिए दुआ लाजिम है। जब तक दुआ के जरिए खुदा ताला से मदद तलब न करें उस वक्त तक इनकी आंखें खुल नहीं सकती। इसलिए वहां भी मायूसी की कोई वजह नहीं, क्योंकि कुरान करीम ने फरमाया है अल्लाह के सिवा कोई हिदायत नहीं दे सकता, तुम्हें इख्तियार नहीं, तुम इनकी आंखें नहीं खोल सकते, लेकिन अल्लाह खोल सकता है। इसी ताल्लुक में उन माँ बाप को मैं नसीहत करता हूं जो अपने बच्चों में से बास के मुतल्लिक सख्त मायूस हो जाते हैं, कोई जरिया नहीं उनके पास रहता उसे समझा के बुला सकें, उनके यहां पैदा हुए, नेक बातें सुनी, और बाद ऐसे बदनसीब निकलते हैं कि अचानक इन सब बातों से ईमान उठ जाता है और वो मादा परस्ती के पीछे दौड़ने लगते हैं, उसी से मुतासर हो जाते हैं, उसी से मकलूब हो जाते हैं, और फिर माएँ कहती रहती हैं वैला का तुझे क्या हो गया है, क्यों अपने आप को हलाक कर रहा है, खुदा की तरफ आ, कोई तवज्जो नहीं देते, क्योंकि उनको उनकी आंखें भी अंधी हो चुकी हैं, उनके कान भी बहरे हो चुके हैं, उनके दिल सोचने की ताकत से आ रही हैं। ऐसे लोगों के लिए दुआ करनी चाहिए, और दुआ अगर संजीदगी से हो और तवक्कुल के साथ हो तो गैर मामूली ताकत रखती है, क्योंकि फिर आपकी तदबीर तकदीर के साथ उतरती है आसमान से, वरना दुनिया की तदबीर आसमानी तकदीर के खिलाफ कुछ भी करने कुछ नहीं कर सकती, कोई नतीजा पैदा नहीं कर सकती। इसलिए यह फरमाया गया है कि अल्लाह के हाथ में हदायत मौजूद है अभी तक, तुम्हारे हाथ में नहीं रही, तुम्हारे बस का रोग नहीं रहा। ये लोग अगर कभी हदायत पाएंगे तो खुदा के फजल से पाएंगे, वरना नहीं। बस मुर्दों को जिंदा करना इसको कहते हैं। आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हजरत मसीह मौऊद फरमाते हैं वो सदियों से जो कब्रों में दबे पड़े थे वो जिंदा हो गए। वो क्या बात हुई, क्या माजरा गुजरा? फरमाया एक फानी फिल्ला ही की फानी फिल्ला की दुआएं ही तो थी, वहां ये नहीं फरमाया कि तालीम किताब थी या हिकमतें बयान करना का तरीक था जिसकी वजह से वो गड़े मुर्दे जो सदियों से मरे पड़े थे वो जिंदा हो गए। देखें एक आरिफ बिल्ला ही एक आरिफ बिल्ला की हकीकत को समझता है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वही हक है, उसके सिवा और कोई हक नहीं, कि ना नसीहत काम आई, ना दलायल काम आए, और ना तलवार ने काम किया, जैसा कि मौजूदी को दिखाई दिया। अगर काम आई तो दुआएं काम आई। फरमाया ये जो अजीब मौजदा तुमने सहराया बयाबान अरब में रूनुमा होते देखा वो एक फानी फिल्ला की दुआएं ही तो थीं। बस जहां तक हमारी अगली नस्लों का ताल्लुक है जो इन अंधेरों में मुब्तला हो चुकी हैं, जिनका कुरान करीम में जिक्र है कि अल्लाह का एहसान है कि निस्बतन बहुत कम है, मगर मगरबी दुनिया में खासतौर पर दुनिया की चमक दमक से मरूब होकर एक गैर मुआशरे में जिंदगी बसर करते हुए यहाँ के टेलीविजन वगैरह के निज़ाम से मुतासर होकर बाज़ दफ़ा यहाँ पैदा होने वाले बच्चे अंदर ही अंदर घुलते रहते हैं। बेशतर इसके कि उनकी आंखें अंधी हों, लाजिम है कि उनकी फिक्र की जाए और महसूस किया जाए कि बीमारी क्या है और कहाँ तक पहुँची है। अंधे होने से पहले पहले उनको रोकना हमारे बस में है। अगर अंधे हो ही चुके हों तो फिर ये भी सवाल है कि क्या तीनों रास्ते बंद हो गए हैं? अब देखें कुरान करीम की हिकमत का बयान कि तीन रास्तों के लिए अलग अलग बीमारियां बयान फरमाई हैं। कान का रास्ता एक नूर का रास्ता है, आंख का रास्ता एक नूर का रास्ता है, और तज़कीर की कुव्वत और फिक्र की कुव्वत جو ماں اصل کو آپس میں ملا کر نئے نتائج پیدا کرتی ہے, اس کو دل کی قوت کہا جاتا ہے, وہ بھی ایک نور کا رستہ ہے. ورنہ ایک شخص جس کے دماغ میں نتائج اخذ کرنے کی قوت نہ ہو, وہ دیکھتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ سنتا بھی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض بیمار ایسے ہیں ان کی اطلاع دیتے ہیں کہ آنکھیں تو کھولنی ہیں, آواز بھی آ رہی ہے, مگر کچھ پتہ نہیں کہ کیا سن رہا ہے اور کیا دیکھ رہا ہے. تو خدا کا اس کے کلام کی شان دیکھیں, کس طرح ان تینوں کو آپس میں اکٹھا کر کے ایک واحد مضمون پیدا فرمایا ہے. فرمایا ہے روشنی کی یہ تین رستے ہیں, ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی روشنی, ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو کمی آ جائے گی, مگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر تمہارا کیا بس ہے کہ تم اسے ٹھیک کر لو. اسی کو موت کہتے ہیں, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ صدیوں کے گڑے ہوئے مردے زندہ کر دیے. تو یہ موت کی علامتیں پیدا ہو چکی تھیں اس عرب میں, جس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ظاہر ہوا ہے. اندھیروں میں آپ نے قدم رکھا ہے اور اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل فرمایا ہے. وہ ذاتی کوشش سے, علم کی کوشش سے, تقریر کی کوشش سے, تحریر کی کوشش سے ممکن نہیں تھا. فرمایا ایک فانی فلا کی راتوں کی دعائیں ہی تو تھیں. بس وہ لوگ جہاں جو اس مضمون کے انتہائی ظلمت کے کنارے تک جا پہنچے ہیں, ان کو بھی ہم نے بلانا ہے, خواہ وہ ہمارے علاوہ ہوں یا ہمارے اندر کے بسنے والے لوگ ہوں, ہمارے گھر کے بچے ہی کیوں نہ ہوں. اگر یہ حالت پہنچ گئی ہے, سنتے بھی نہیں ہیں اور سوچتے بھی نہیں ہیں اور دیکھنے سے ویسے ہی آری ہو چکے ہیں, تو آپ کیسے ان کو ہدایت دیں گے؟ میرے سامنے مسئلے لاتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ وقت گزر چکا ہے, آپ تمہیں جلدی ہوش چاہیے تھی. اس وقت بیمار کو لے کے آئے ہو جب وہ آنکھیں کھلی ہیں مگر دکھائی نہیں دے رہا, کان موجود ہیں مگر سنائی نہیں دے رہا, قوت فکر سے خالی ہو گیا, موت اور کہتے کس کو ہیں؟ تو مرنے کا, موت کا تو کوئی علاج نہیں, مردہ کو کوئی زندہ نہیں کر سکتا مگر اللہ. اور ظاہری مردے تو وہ زندہ اس دنیا میں نہیں کرتا, مگر روحانی زندوں کو ضرور زندہ کرتا ہے. ورنہ قرآن کریم کے مضامین اور بارہا اس کے تذکرے بالکل بےمانی اور لغو ہو جائیں گے, اور ہو نہیں سکتا کہ قرآن کریم کسی مضمون کو محض لغو قصوں کے طور پر بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم نے بھی تو سوال کیا تھا, رب ارنی کیف تحیی الموتا, اے میرے خدا مجھے بتا میں مردوں کو کیوں کیسے زندہ کرے گا, یہ مردے زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریق سکھایا جس کے متعلق میں پہلے اس سے ایک خود پر روشنی ڈال چکا ہوں. مگر وہ ظاہری مردے مراد نہیں تھے, روحانی مردے تھے. اور وہ مردے ایسے ہیں جو ایک صاحب فہم, صاحب عقل انسان دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. آج ہمارے اردو کے سوال جو آپ کے موقع پر بھی یہی سوال اٹھایا گیا ایک دوست کی طرف سے کہ تبلیغ پہ آپ نے بڑا زور دیا ہے, مگر یہ بتائیں کہ جس سے بات کرو جس کو دنیا کی حوث اور لالچ کے سوا دلچسپی کوئی نہ ہو, اس کو کس طرح ہم بلائیں, کیسے سمجھائیں, کون سی آواز دیں جو اس کے کانوں کے پردوں کے پار اتر سکے جہاں موریں لگی ہوئی ہیں؟ ان کو بھی میں نے ایک جواب دیا. اب میں اس مضمون کو خاص طور پر اس حوالے کی وجہ سے اٹھا رہا ہوں زیادہ, کیونکہ آج صبح کی ابھی چند گھنٹے پہلے کی یہ تازہ تازہ بات ہے. اس کا اصل علاج دعا ہے, یا فیصلے میں جلدی سے پہلے آپ غور کریں کہ کیا سارے نور کے رستے بند ہو چکے ہیں یا کچھ کچھ رمق باقی ہے. اگر رمق باقی ہو تو وہ زندہ ہے, مردہ نہیں ہے. اگر رمق باقی ہو تو اس سے فائدہ اٹھا کر اس کے بچنے کے, اس کی شفا کے سامان کیے جا سکتے ہیں. بس اول دعا کا ذریعہ ہے, اس سے غافل نہیں ہونا چاہیے جس میں دلچسپی ہو. اور اپنوں کا چونکہ زائد حق ہوتا ہے, دوہرا تیرا حق ہوتا ہے, اپنوں کے لیے خصوص سے اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان اندھیروں کی مار سے بچائے, کہ روشنی کی کوئی بھی راہ باقی نہ رہے, دیکھتے دیکھتے زندوں سے یہ مردوں میں نکل جائیں. اور اگر نکل بھی جائیں تو مایوسی نہیں کرنی. رب ارنی کیف تحیی الموتی کی دعا کو یاد کرو. یاد کرو کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے ہاتھوں ہی معجزہ دکھا دیا. کس طرح ایک نبی نے ایک اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا اور یہی سوال دہرایا, یا خدا یہ مرے ہوئے کیسے زندہ ہوں گے؟ یہ اس موقع کی بات ہے جبکہ خدا کے ایک نبی عذرا اس بستی سے گزرے جسے یروشلم کہا جاتا ہے. اس حالت میں گزرے جبکہ ایک بادشاہ نے اسے کلیتاً برباد کر دیا تھا, کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا تھا. سالومن ٹیمپل بھی کمپلیٹلی ڈسٹرائے ہو کر یعنی کلیتاً منہدم کر دیا گیا اور ایک ملبے کا ڈھیر بن گیا. چھتیں گر پڑیں, کھوکھلی دیواریں کھڑی تھیں. اس نے دیکھا, اس نے کہا, اے خدا تو نے زندہ تو کرنا ہے ان کو, تیرے وعدے ہیں, اور کیسے زندہ ہوں گے؟ تب اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال کی خواب دکھائی. اور عجیب لطف کی بات ہے, قرآن فصاحت تو بلاغت ہے جسے نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک نہایت شاندار مضمون سے ایک نہایت بدزیب مضمون لوگ نکال لیتے ہیں. فرمایا خود اسے 100 سال کی موت دی, پتہ لگے کہ زندہ ہوتے کیسے ہیں 100 سال میں. اور اس نیند کی حالت میں تمام 100 سال کے واقعات جو گزرنے تھے اور جس کے بعد ایک عظیم انقلاب برپا ہونا تھا, ان لوگوں نے جی اٹھنا تھا, اس بستی نے سے دوبارہ زندہ ہو جانا تھا, وہ اسے سمجھائے. اور سمجھانے کے بعد پھر یہ غلط فہمی دور کرنے کی خاطر کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ واقعتاً 100 سال کے مرے ہوئے جیئیں گے, فرمایا اپنے گدھے کو دیکھ لے, اسی طرح کھڑا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا اس کو. اور اپنے کھانے کو دیکھ, اگر واقعتاً 100 سال ہوتے تو سڑ بس جاتا, اسی طرح تازہ کا تازہ ہے. تو جو ہم تجھے سمجھا رہے ہیں یہ تمثیلات ہیں, یہ مری ہوئی بستی ضرور زندہ ہوگی جیسے کہ تجھے رویا میں دکھایا گیا. اور واقعہ یہ ہوا کہ اس واقعہ کے 100 سال کے اندر اس عظیم بادشاہ نے, جس کے متعلق بائبل میں ذکر ملتا ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ زندہ کر دینا تھا, جس نے اس اجڑے ہوئے شہر کو آباد کرنا تھا, یعنی کیا نام تھا ان کا, خود نبوخذنصر نے تو برباد کیا تھا, وہ زرتشتی بادشاہ جن کو ذوالقرنین بھی کہا جاتا ہے, خورس, خسرو نہیں, خورس, خورس بادشاہ تھا جس کا ذکر یسائیہ میں ملتا ہے, جس کے متعلق خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تم میں سے نہیں ہے مگر میں اس سے کلام کروں گا, اور اس کو ملک کا ملم ہونا قرار دیا اور یہ بتایا کہ اس کے ذریعے جو اسرائیل کی اجڑی ہوئی رونق ہے وہ دوبارہ قائم کی جائے گی. نبوخذنصر کے برعکس یہ بادشاہ خدا ترس تھا, غیر معمولی طور پر بنی نو انسان کی خیر خواہی کرنے والا تھا, ایسا بادشاہ تھا جس کی ایسی تعریف مورخین نے کی ہے کہ اس کی کوئی مثال کہیں دکھائی نہیں دیتی. ایک بادشاہ ہے جس میں ہر پہلو سے وہ تعریف دیکھتے ہیں, ایک بھی گند نہیں نکال سکے, یہ وہ خسرو ہے, نہ خورس ہے. تو خورس نے اس کے 100 سال کے بعد اس کو آباد کر دیا اور اس کی کھوئی ہوئی رونقیں واپس آ گئیں. سالومن ٹیمپل دوبارہ بنایا اور بائبل کی اثر نو تزئین ہوئی اس کے نتیجے میں. خورس کے زیر اثر ایسے اہل ایران کے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو بائبل کے ترجموں کے لیے وقف کیا, اور ایسی زبان میں جو فارسی اثر کے تابع ہیبرو کے ساتھ مل کر ایک نئی زبان بنی تھی, اس میں تراجم کیے گئے. بہت بڑی خدمت ہوئی ہے, مگر یہ مرنے کے زندہ ہونے کی بات ہو رہی ہے, مرنے کے بعد زندہ ہونے کی. اور ان معنوں میں خدا زندہ کیا کرتا ہے جہاں سب امیدیں قطع ہو جائیں, جب کوئی امید کی راہ باقی نہ رہے, ایک قوم کے متعلق کہہ دیا جائے کہ مر گئی, کھپ گئی, ختم ہو گئی, پھر بھی خدا زندہ کر سکتا ہے. اور ایسے معجزے پہلے دکھا چکا ہے. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جس کے نبی کو خدا تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے والا قرار دیتا ہے، جس کی تعریف یہ فرمائی گئی کہ اے دنیا کے مردو، جب یہ تمہیں اپنی طرف بلائے کہ تمہیں زندہ کرے تو تم اٹھ کھڑے ہوا کرو، اس کی آواز پر لبیک کہا کرو. ایسے نبی کی امت کے متعلق جب یہ حالات پیدا ہو جائیں تو ہرگز مایوسی کا کوئی سوال نہیں. بس پہلے تو میں آپ کو مغربی دنیا میں تبلیغ کے متعلق توجہ دلاتا ہوں کہ وہاں بھی خواہ کس حال کو یہ لوگ پہنچ چکے ہوں، یاد رکھیں کہ دعاؤں کی برکت سے مردے پہلے بھی زندہ ہوئے، آج بھی ہو سکتے ہیں، کل بھی ہوں گے. اور جہاں تک امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، خواہ نام ہی کی کیوں نہ ہو، منسوب محمد رسول اللہ کی طرف ہوتے ہیں. ان کے متعلق آج کل یہ عام چرچا ہے کہ وہ تو گئے، اور احمدی کی بات نہیں، غیر احمدی بڑے بڑے دانشور لکھنے لگے ہیں کہ کوئی زندگی کا اثر باقی نہیں رہے. آئے دن ایسے مضامین چھپتے ہیں، کیا باقی رہا ہے سوائے نام کے. ان کے متعلق بھی کسی احمدی کو زیب نہیں دیتا کہ ان سے مایوس ہو جائے اور یہ کہہ دے کہ ان کے دن گنے گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے مدفون مٹی میں غرق ہو گئے. اگر بنی اسرائیل کے 100 سالہ گڑے مردوں کو خدا اٹھا سکتا ہے، اگر عرب کے مشرکوں کے 67 سال کے گڑے ہوئے مردوں کو خدا زندہ کر سکتا ہے، تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعاؤں کے گر سیکھتے ہوئے ان کے لیے دعائیں کریں، اور بڑے الہا اور یقین سے دعائیں کریں. دیکھو یہی جی اٹھیں گے، ان کے کان سننے لگیں گے، ان کی آنکھیں دیکھنے لگیں گی، ان کی زبانیں بولنے لگیں گی، ان کے دلوں میں غور و فکر کی صلاحیتیں جاگ اٹھیں گی، اور قوم کے دن پھر سکتے ہیں اور پھریں گے انشاءاللہ. مگر پہلے اپنے دن پھیریں، اپنی آنکھوں سے ان پردوں کو دور کریں جن کا ذکر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اپنے کانوں سے ان بوجھوں کو نکالیں جو آپ کی سماعت پر بد اثر ڈال رہے ہیں، اور اپنے دلوں سے ان میلوں کو دھوئیں جو میلیں آپ کے دلوں میں سوچنے اور سمجھنے کی طاقتوں کو مدھم کر دیتی ہیں یا دھندلا دیتی ہیں، یا بعض دفعہ ایسا الجھا دیتی ہیں کہ تاریکی ہی تاریکی رہ جاتی ہے، حقیقی سوچ کا مادہ دل سے نکل جاتا ہے. یہ جو دوسرا حصہ ہے اس آج کے خطبے کا، اس کے متعلق میں انشاءاللہ اگلے خطبے میں کچھ مثالیں دے کر آپ پر بات کھولوں گا. محض یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ اپنی آنکھوں کو سے پردے ہٹاؤ، اپنے کانوں سے بوجھ نکالو. مثالیں دے کر، روزمرہ کی زندگی کے تجربے آپ کے سامنے رکھ کر بتانا ہوگا یہ بدیاں ہیں جو ہمارے اندر آپ آ رہی ہیں، ان سے اپنے آپ کو چھڑائیں، ورنہ یہ تینوں بدیاں تین صلاحیتوں کے اوپر حملہ آور ہیں. یہ تین قسم کی بدیاں، لہو و لعب، زینت اور تخافت، اور کثرت اموال اور اولاد کی تمنائیں. جب یہ معبود بن جائیں تو پھر یہ اندھیرے ہیں جو ان تینوں صلاحیتوں پر چھا جاتے ہیں. پھر آپ کی دیکھنے کی طاقت بالکل سلب ہو جاتی ہے، کچھ بھی آپ نہیں کر سکتے. اسی کا دوسرا نام موت ہے. بس دعائیں کریں ان کے لیے جن کو آپ زندہ کرنا چاہتے ہیں، دعائیں ان کے لیے کریں جن کے معاشرے میں آج بہت سے احمدی اپنے وطن کو چھوڑ کر آبسے ہیں اور ان کے اندھیروں کے رحم و کرم پر پڑے ہوئے ہیں. روشنی دکھائی دے رہی ہے اور علا علم ہونے کے باوجود وہ اندھیرے ہیں. ان سے ڈرنا سب سے زیادہ ضرورت، ڈرنے کی ضرورت ہے، ان سے ڈرنا سب سے اہم ہے، کیونکہ وہ روشنی کے اندھیرے ہیں. یہ میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں. علا علم ہیں، جانتے بوجھتے آپ کو کہ یہ برائیاں ہیں، پھر بھی آپ کو وہ روشنیاں دکھائی دے رہی ہیں، ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اس سلسلے میں جب آپ تبلیغ کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مایوسی کہ کئی مراحل سامنے آتے ہیں جب سمجھتے ہیں کہ آگے رستہ ہی کوئی باقی نہیں رہا، ان باتوں کو یاد رکھیں کہ یہ سارے مراحل دعا کے ذریعے طے ہوں گے، اور رکی ہوئی نبضیں پھر چل پڑیں گی. ایسے دوست جن سے آپ کو کلیتاً مایوسی تھی، وہ خود جاگ اٹھیں گے. اور یہ بات حقیقتاً مختلف دنیا کے مختلف کونوں سے جہاں دائے اللہ نئے جوش کے ساتھ اٹھ رہے ہیں لوگ مجھے لکھ رہے ہیں. ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, بارہا یہ باتیں سامنے آتی ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ فلاں شخص تھا, اس پر ہم نے اس طرح توجہ دی, یہ کوشش کی, بالکل پتھر کی طرح تھا جسے سر ٹکرانے سے اپنے آپ کو نقصان پہنچے اور اس پتھر پر کوئی اثر نہ پڑے, لیکن ہم نے دعائیں کی اور اب یہ واقعہ ہوا ہے. اور حیرت ہوتی ہے دیکھ کر کہ کس طرح خدا نے اس شخص کا دل بدلا ہے, کس طرح اس کی تقدیر جاگ اٹھی اور اچانک وہ جو دشمن تھا وہ احمدیت کا فدائی دوست بن گیا. یہ دعاؤں کی برکت سے ہوا ہے, ایک دفعہ نہیں, بارہا یہ ہو چکا ہے اور بارہا اس کی قطعی واضح اطلاعیں مجھے ملتی ہیں. اس لیے میں کوئی فرضی کہانی آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا, تجربے میں آئی ہوئی مجرب نسخہ ہے یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو دعائیں کریں اور دعاؤں کے دامن میں, دعاؤں کے سہارے سے دعوت اللہ کے میدان میں آگے بڑھیں. پھر جو ابھی آپ کو کھوئے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں, جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کے نو نہال آپ کو ضائع ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, ان کی فکر کریں. یہ نہ ہو کہ دوسروں کو زندہ کر رہے ہیں اور اپنے ہاں قبرستان بن رہے ہوں. بہت ضروری ہے کہ ان کی فکر کریں, اور پھر سب سے زیادہ امت محمدیہ کی فکر کریں جو کم سے کم نام کے ساتھ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہیں. ان کی زندگی کی دعائیں مانگیں, ان کی زندگی کے لیے جو چار آپ کے وقت میں وہ کریں, اور پھر آخر پر اپنے اندر بھی نگاہ ڈالیں, غور کریں کہ آپ کی ذات جو آپ کو روشن دکھائی دے رہی ہے اس میں کہیں اندھیرے تو نہیں لپٹے ہوئے. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ روشنیوں کے لباس میں اندھیرے لپٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بصیرت عطا فرمائے, سمجھ اور غور کی طاقت بخشے, ہمارے کان بھی سننے والے ہوں, ہماری آنکھیں بھی دیکھنے والی ہوں, ہمارے دل بھی غور والے ہوں, اور ہم حقیقت میں مردوں کو زندہ بننے کا ذریعہ کرنے کا زندہ کرنے کا ذریعہ بن جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.